ये मजलिसें हैं हम्द खुदा नाते मुस्तफ़ा, इन मजलिसों में होता है कुरान लबकुशा, इन मजलिसों से मिलता है जन्नत का रास्ता, इन मजलिसों की होती है कुछ ऐसे इब्तिदा, साकिर के लब पे पहले खुदा का कलाम है,
चश्मे खुदा में इसका बड़ा एहतराम।
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا و مولانا و مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبٍ। परवरदिगार आलम आप तमाम अजीज़ान की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और खुदावंद कुद्दूस हम सब को हकीकी मानों में सैयदुश्शुहदा के आज़ादार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस अशरे मुहर्रम में मौजू सुखन शनाख्त आशूरा था। आशूरा के हवाले से मुख्तलिफ जावियों से गुफ्तगू हो रही थी और जो ये चंद मजलिसें रह गई हैं, बकाया कुछ और उमूर भी हैं जिनके बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आम तरीन अम्र के जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तअम्मुल करने की ज़रूरत है, दिक्कत करने की ज़रूरत है, वो अम्र खुद हदफ़ क़याम सैयदुश्शुहदा है। ये जो मौला का मंशूर नामा दस्तूरुल अमल वसीयत नामा आपकी ख़िदमत में अर्ज़ हो रहा था, इसके अंदर सैयदुश्शुहदा फरमाते हैं वَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي कि मेरे क़याम का हदफ़, मेरे क़याम का मकसद उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस्लाह है। मैं चाहता हूँ कि इस्लाह करूँ। अर्ज़ हुआ कि इस्लाह वहाँ पर है जहाँ पर फसाद हो, उस फसाद को ख़त्म करने के लिए जो सही और तलाश और कोशिश की जाती है उसे इस्लाह कहते हैं। सैयदुश्शुहदा के इस क़याम और नहजत के हवाले से बहुत सारी बातें कही गई हैं और वाकई इस क़याम की जामियत इतने पैमाने पर है कि इंसान परेशान हो जाता है कि बिलाखरे किस चीज़ को असली मकसद और हदफ करार दिया जाए। इस सिलसिले में चंद बातें जो बहुत ही अहम हैं और उनकी तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ میں ان کی طرف اشارہ کروں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہماری بعض روایات سے ایک مطلب ظاہر ہوتا ہے اور پھر انہی روایات کی بنیاد پر سید الشہداء کے قیام کے بارے میں بعض لوگ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں. وہ نظریہ یہ ہے کہ اصلاً کربلا کا جو واقعہ ہے، یہ جو پوری نہضت عاشورہ ہے، اس نہضت عاشورہ کو مخصوص کر دیتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ. توجہ کیجئے گا، یہ نہایت اہم گفتگو ہے اور اہم بحث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سید الشہداء کا قیام ہے، کربلا کا یہ جو واقعہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک شخصی اور پرسنل ذمہ داری تھی کہ فقط حسین ابن علی کے ساتھ مخصوص ہے. اور اتفاق سے اس کے بارے میں بعض روایات بھی ہیں کہ جن روایات کا یہ دوستان سہارا بھی لیتے ہیں، حالانکہ ان روایات کا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ لوگ ان روایات کا سہارا لیتے ہیں. اصول کافی کے اندر بھی اصلاً اس موضوع پر ایک باب ہے کہ کتاب الحجت کافی میں ایک باب ہے، ان الائمت علیہم السلام لم یفعلوا شیئا ولا یفعلون الا بعہد من اللہ عز وجل، کہ ائمہ اطہار اپنے زمانے میں کسی بھی کام کو، کسی بھی فعل کو انجام نہیں دیتے، مگر یہ کہ یہ در حقیقت وہ عہد الہی ہوتا ہے جو ان ائمہ سے لیا جاتا ہے، اور اپنے اسی عہد کے مطابق، اپنے اسی وعدے کے مطابق، اپنے اسی پیمان کے مطابق ہر امام اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے. کہ بعض روایات کا اس باب کے اندر مضمون یہ ہے کہ جو امام بھی منصب امامت پر فائز ہوتا ہے، اس کے پاس ایک صحیفہ آتا ہے، یعنی ائمہ سے نسلاً بعد نسلاً وہ میراث سے امامت منتقل ہوتی ہے، اور جو امام امامت کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو پھر وہ اس صحیفے کو کھولتا ہے اور اس صحیفے کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ امام عمل کرتا ہے. سید الشہداء کے لیے بھی اسی طریقے سے، جب امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ آیا تو امام نے جب اس صحیفے کو کھولا تو اس صحیفے کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کربلا میں جانا ہے، اس طریقے سے قیام کرنا ہے اور اس طریقے سے شہید ہونا ہے. لہذا بقول ان لوگوں کے، ان روایات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان کے اندر فقط اور فقط قتل ہونے کے لیے گئے تھے، اور حتیٰ کہ دوران قیام بعض مقامات پر جب امام حسین علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، کوفے کے لوگ غدار ہیں، کوفے کے لوگ اس طریقے سے، انہوں نے امیر المومنین سے دھوکہ کیا، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو دھوکہ دیا، یہ لوگ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے. خود یہ باتیں کہنے والے بھی مخلصین تھے، محمد ابن حنفیہ جیسے لوگ بعض مقامات پر، بعض مقامات پر عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ، بعض اس وقت کی عالم اسلام کی بڑی شخصیات مثلا عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ، یا اس قسم کے اس وقت جو عالم اسلام میں بڑے بڑے نام تھے، یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو ایسے کہہ رہے تھے. تو حتیٰ ابن عباس نے جب سید الشہداء کو یہ جملات کہے تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے ہم سوچیں گے، لیکن صبح کے وقت مکے سے پھر جب ابن عباس کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام تو نکل رہے ہیں، تو وہاں پر جب وہ امام کے پاس آتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ہے کہ محمد ابن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، امام نے کہا سوچتے ہیں. صبح کے ٹائم پھر امام علیہ السلام نے کوفے کی طرف جانا شروع کیا. جب محمد ابن حنفیہ کو پتہ چلتا ہے، وہ آتے ہیں امام کے پاس اور رو کر کہتے ہیں کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. امام نے فرمایا میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا کہ سوچوں گا. تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ جملات کہے کہ جب میں نانا کی مزار پر آخر میں الوداع کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر حالت منامیہ میں مکاشفے کے عالم میں میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، نانا کی زیارت کی، نانا نے مجھے یہ جملات کہے، یا حسین اخرج، اے حسین مدینے کو چھوڑو، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلًا، کہ خدا کی مشیت یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ تجھے مقتول دیکھے۔ کہ ان روایات سے یہ حضرات استفادہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ ذمہ داری فقط امام حسین کے ساتھ مخصوص ہے، اور کربلا کے اندر گئے تھے حسین ابن علی فقط اور فقط قتل ہونے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی ہدف نہیں ہے، کسی اور ہدف کے تحت آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ روایات بھی ہیں اپنے مقامات پر، لیکن جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد ان روایات کا قطعاً یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے قیام کو انسان اصل مقصد اور ہدف سے ہٹا لے، یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہے۔ خوب اگر اس طریقے سے کہتے ہیں تو وہ جو اصول کافی کی روایات ہیں وہ تو فقط مخصوص نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان روایات میں تو ہے کہ ہر امام کے لیے اس طریقے سے ہے، ہر امام کے لیے ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو اس نے خدا کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور اس عہد و پیمان کے مطابق اس امام نے عمل کرنا ہے۔ لیکن اس عہد و پیمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس امام کی زندگی کے مختلف کاموں کا، مختلف حرکات کو انسان فقط اور فقط اس امام کے ساتھ مخصوص کر دے اور یہ کہے کہ نہ یہ تو اس امام کا اپنا شخصی عمل ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خب یہ بالکل غلط ہے۔ اگر امام شناسی کے باب میں آپ اس طریقے سے کہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر امام کسی بھی صورت میں کسی شخص کے لیے بھی اسوہ اور نمونے عمل نہیں بن سکتا۔ اگر ہر امام کے بارے میں جیسے کہ اصول کافی کے باب سے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر امام کا ایک عہد و پیمان ہے جو اس نے خدا کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اگر اس کام کا مقصد یہ ہو کہ وہ فقط امام کی ذمہ داری ہے اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، تو خوب امام پھر اسوہ اور نمونہ عمل کیسے رہے گا؟ یہ تو سب سے بڑی خرابی ہے۔ پھر ایسے امام کا کیا فائدہ کہ اصلاً آپ اس کو اسوہ ہونے سے ہٹا دیں، آپ کہیں کہ نہ یہ تو امام کے ساتھ مخصوص ہے، خود پھر امام کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مزیدار بات، حتیٰ تاریخ طبری قدیم ترین منابع میں سے تاریخ طبری وہ بھی جملہ نقل کرتا ہے کہ حسین ابن علی اپنے قیام کے دوران یہ جملات کہتے ہیں، لَكُمْ فِيَّ اسوہ، میں حسین ابن علی تم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہوں۔ خب اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فقط اور فقط اسی کے ساتھ مخصوص ہے اور امام حسین کے ہدف کی اصلاً آپ بات نہ کریں، خب یہ پھر حسین ابن علی کا جملہ کہاں جائے گا؟ لَكُمْ فِيَّ اسوہ، اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ یا اس کے علاوہ حسین ابن علی کے جتنے بھی کلمات ہیں آغاز سے لے کر کربلا تک آخر تک، ان کلمات کو آپ جمع کریں، جگہ جگہ پر امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا ہدف بتا رہے ہیں۔ خوب یہی وصیت نامہ جو آپ کے سامنے مسلسل ہم پیش کر رہے ہیں، مگر اس میں امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا ہدف نہیں بیان کرتے، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، خب میرا یہ جو قیام ہے ہدف مند ہے، اس کا ہدف ہے اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں اس قدر کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں اس قدر اور ویلیو کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِب، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں کچھ نکات عرض کروں گا۔ مولا کے جتنے کلمات ہیں یہ بیان دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ حسین ابن علی کا قیام سمجھ میں آنے والا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کو فقط آپ ایک شخصی ذمہ داری تک محدود کر دیں، نہ
ایک معنی میں شخصی ذمہ داری ہے جو حسین ابن علی کردار ادا کر رہے ہیں، جو رول پلے کر رہے ہیں وہ حسین کے ساتھ مخصوص ہے، بھلے کربلا کی رہنمائی کے لیے حسین ابن علی کا ہونا ضروری ہے، اس جگہ پر جو قیام کرے حسین ابن علی کا اپنا عہد ہے، اپنا پیمان ہے جو اس نے خدا کے ساتھ باندھا ہوا ہے، لیکن وہ ذمہ داری مخصوص نہیں کرتی کہ اس قیام کو آپ فقط امام حسین کے ساتھ مخصوص کر دیں۔ یا اس کے علاوہ مولا امام حسین علیہ السلام کا مختلف لوگوں کو دعوت دینا، بھائی اگر یہ قیام ذمہ داری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے تو امام حسین علیہ السلام لوگوں کو کیوں دعوت دیتے؟ اتنے مکتوبات، نامے، کبھی بصرے کے اندر خط لکھ رہے ہیں، کبھی ادھر خط لکھ رہے ہیں، کبھی ادھر خط لکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پورے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط ہیں، یہ جو مختلف لوگوں کو امام دعوت دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر یہ کام فقط اور فقط حسین ابن علی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے تو یہ نامے کیا ہے؟ یہ خطوط کیا ہے؟ یہ دعوت نامے کیا ہے؟ مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں امام حسین، بلکہ ابتدا میں، آغاز میں جب سید الشہداء سے بیعت کا سوال ہوتا ہے تو مولا کیا جملات کہتے ہیں؟ وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَ يَزِيدُ، خب مجھ جیسا بندہ، مثلی مجھ جیسا بندہ یزید جیسے بندے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ خب یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حرکت کو، اپنی نہضت کو، اپنے قیام کو عمومیت نہیں دے رہے، مجھ جیسا بندہ، جو بھی حسین کی طرح آزاد فکر رکھنے والا بندہ ہے، جو بھی حسین کی طرح غیور ہے، جو حسین کی طرح حریت پسند ہے، جو حسین کی طرح ظالم کے سامنے جھکنے والا بندہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی یزید جیسے بندے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ خب یہ قیام کو ابدیت دینا ہے، یہ قیام کو فقط ایک مخصوص جگہ تک محدود کرنے سے عمومیت دینا ہے۔ لہذا ان روایات کا مقصد یہ نہیں ہے، میں نہیں کہتا وہ روایات غلط ہیں، حسین ابن علی کو آغاز میں، ابتدا میں بالکل معلوم تھا، پتا تھا کہ اس قیام کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ گفتگو میں ہم کریں گے کہ جب حسین ابن علی کو پتا تھا تو پھر اقدام کیوں کیا، کہ اپنی جگہ پر بحث ہے، سوال ہے کہ اس کا انشاءاللہ جواب ہے اپنے مقام پر، شاید آئندہ گفتگو میں کسی جگہ پر ہم اس کو بیان بھی کریں، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان روایات کا مقصد یہ کہ امام اپنے مقام امامت کو بیان کر رہا ہے، شیعہ اعتقادات کے مطابق امام تمام قضائے الہی سے واقف ہوتا ہے، قدر الہی سے واقف ہوتا ہے، تمام امور سے واقف ہوتا ہے، بإذن اللہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے، ہر امام کو ہوتا ہے۔ اصول کافی کو اٹھا کر دیکھیں، اسی کتاب الحجت کے اندر آپ کو کتنی روایات ملیں گی کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی امام اس دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ اس امام کو پتا ہے کہ اس امام کو کیسے شہید کیا جائے گا۔ اب یہ قضائے الہی کا علم ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن امام علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنے اس علم غیب پر عمل کرے، ہر امام شرائط عادی کے مطابق، جو عادی شرائط ہوتے ہیں ان عادی شرائط کے مطابق ہر امام پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر ہر امام اپنے اس غیب پر علم، اس غیبی علم پر عمل کرتا ہوتا تو دنیا میں یہ امتحان کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا۔ اصلاً اگر اس طریقے سے ہوتا کہ اپنے اس غیبی علم کے مطابق عمل کرنا ہے تو پھر پہلے مرحلے میں خداوند متعال ملائکہ کے اندر شیطان کو گھسنے ہی نہ دیتا۔ خب بھائی امام کے بارے میں ممکن ہے کوئی بندہ آ کر ایراد کرے، کوئی بندہ آ کر اشکال کرے کہ شاید امام کو علم غیب نہ ہو، حالانکہ ایسے نہیں، امام کو علم غیب ہوتا ہے، بإذن اللہ علم غیب ہوتا ہے، لیکن اگر مان لے کوئی بندہ کہے کہ بھائی آئمہ کو علم غیب نہیں ہوتا، حالانکہ ہم نہیں مانتے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے خدا کے بارے میں کیا کہو گے؟ خب خدا کو تو پتا تھا نا کہ شیطان یہ کل مردود بننے والا ہے، کل جب میں اس کو کسی چیز کا امر کروں گا، کل جب میں اس کو کہوں گا کہ ولی خدا کے سامنے جھکو، انسان کامل کے سامنے جھکو، تو یہ انکار کر دے گا۔ خب اگر اسی علم غیب کے مطابق ہی عمل کرنا تھا تو پھر شیطان کو اصلاً ملائکہ کی محفل کے اندر گھسنے کیوں دیا، آنے کیوں دیا، ملائکہ کے ساتھ کیوں رہ رہا تھا؟ اگر اس طریقے سے ہوتا تو خداوند متعال کو تو پہلے سے پتا ہے فلاں بندہ اس طریقے سے کرے گا، فلاں بندہ اس طریقے سے کرے گا، پہلے سے اس کو خدا مار دے۔ خب اگر اس طریقے سے ہو تو پھر اصلاً اس عالم تخلیق کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ اس عالم خلقت کے اندر جو امتحان کا فلسفہ ہے، آزمائش کا فلسفہ ہے، ان تمام فلسفوں کو ختم کر دے۔ لہذا کبھی بھی امام اپنے اس غیبی علم پر عمل نہیں کرتا مگر یہ کہ جہاں پر ضرورت ہو، ہدایت کی ضرورت ہو، کسی کو ہدایت دینی ہو، ہدایت کا راستہ اس جگہ سے کھلتا ہو، تبھی امام اپنے اس غیبی علم پر عمل کرتا ہے، مگر عادی زندگی کے اندر امام ظواہر کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بلکہ علم کی بات صرف کیوں کروں گے، مگر ائمہ کو، انبیاء الہی کو ولایت تکوینی نہیں ہوتی؟ خب ولایت تکوینی ہوتی ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ خب اگر اسی طریقے سے ہوتا، بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر سید الشہداء کے پاس ولایت تکوینی تھی تو کربلا کے میدان کے اندر اس ولایت تکوینی کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ خب یہ جہالت کی بنا پر ہے، مقام امام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ قرار یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر اسی ولایت تکوینی کو ظاہر کرنا ہے، اگر ولایت تکوینی کو ظاہر کرنا تھا تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے سامنے خاضع ہے، کہ زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ ہے وَذَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، اے اہل بیت پیغمبر آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے سامنے پوری کائنات بِإِذْنِ اللَّهِ خاضع ہے، ذَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ۔ خب وہ برادران بھی جو ولایت تکوینی پر سوال اٹھاتے ان جملات کا کیا معنی کریں؟ ولایت تکوینی ہے لیکن اصلا قرار نہیں ہے کہ اس ولایت تکوینی پر اس دنیا کے اندر عمل کیا جائے۔ اگر ایسے ہوتا تو جیسا کہ روایات میں بھی ہے، شیعہ سنی کتابوں میں روایات ملتی ہیں کہ حسین ابن علی جیسے ہی مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ حسین ابن علی کی خدمت میں آتے ہیں، مولا آپ امر کریں۔ خب کہنا قرار یہ نہیں ہے کہ ان ملائکہ کے ذریعے سے تمام انسانوں کو تحس نحس کیا جائے۔ خب اگر اسی ولایت تکوینی کو ظاہر کرنا ہوتا تو امیر المومنین اتنے مظالم کیوں برداشت کرتے؟ جناب سیدہ ان مظالم کو کیوں برداشت کرتے؟ اصلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مصیبتوں کو کیوں جھیلتے؟ خب دنیا دار امتحان ہے، اس دار امتحان کے اندر اسی عادی شرائط کے مطابق چلنا ہے۔ لہذا انبیاء کی سیرت میں بھی جو معجزہ ہوتا ہے یہ انبیاء کا عام عمل نہیں ہوتا کہ ہر کوئی بندہ آئے اور وہ آ کر کہے کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں، انبیاء ہر وہ معجزہ دکھانا شروع کر دیں۔ نہ، معجزے کو ایک حد تک دکھایا جاتا ہے تاکہ اپنے منصب الہی کو ثابت کیا جائے، منصب الہی کے اس بات کے لیے معجزہ دکھایا جاتا ہے، خارق العادہ کام دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خارق العادہ کام نہ نبی نہ امام نہیں دکھاتا، مگر یہ کہ بعض مواقع پر جہاں پر مصلحت سمجھے۔ یہ ہم لوگوں نے دین کو اس دھوئے کے اندر مخصوص کیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے دین سمجھا ہوا ہے، یعنی یہ شارٹ کٹ غیر عادی طریقے سے کام ہونا، یا آپ آج کل کے جو حالات بھی چل رہے ہیں، ان حالات میں ابتدا میں جب کرونا کی بیماری آئی تو بڑے پیمانے پر جو دین کے مخالفین ہیں وہ لوگ سوال بھی اٹھاتے تھے، بھائی کہاں ہے خدا، کہاں ہے دین، لوگ مر رہے ہیں۔ خوب کس نے کہا کہ دین کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر عادی اسباب ختم ہو جائے وہاں پر غیر عادی اسباب کے ذریعے سے کام دکھایا جائے؟ جو کون سا دین ہے، کسی دین نے ایسے نہیں کہا۔ خوب جو غیر عادی کام بھی بعض مواقع پر دکھائے جاتے ہیں وہ خاص مسالے کے مطابق ہوتے ہیں، وگرنہ اس دنیا کے اندر عادی طریقے سے جینا ہے، عادی طریقے سے چلنا ہے، خوب یہ ہے دین. بلکہ بعض عالم معرفت ایک خوبصورت جملہ کہتے ہیں، بعض عالم معرفت کہتے ہیں کہ اصلاً جو اس ولایت کے درجے پر ہوتا ہے، نبی ہو، امام ہو، ولی خدا ہو، یا حتیٰ عام اولیاء جن کو کرامت ہوتی ہے، وہ عام اولیاء بھی اکثر و بیشتر خارق العادہ کام، غیر عادی کام نہیں دکھاتے، مگر یہ کہ جہاں پر ضرورت ہو، وگرنہ نہیں دکھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہو، امام ہو، ولی ہو، یہ انسان کامل ہوتے ہیں، اور انسان کامل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بندے کی صورت میں ظاہر کرے. اللہ اکبر. اس جملے پر غور کیجئے گا کہ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نہایت دقیق جملہ یہ اہل معرفت بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان خارق العادہ کام کرتا ہے نا، غیر عادی کام کرتا ہے، کوئی معجزہ دکھاتا ہے، کوئی کرامت دکھاتا ہے، کوئی غیر عادی کام دکھاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے جنبہ ربوبیت کا اظہار کرتا ہے. اور کبھی بھی انسان کامل یہ نہیں چاہتا کہ اپنے اس جنبہ ربوبیت کا اظہار کرے، بلکہ ہمیشہ وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو عبدیت کی شکل میں ظاہر کرے، بندے کی شکل میں ظاہر کرے. اور تبھی کہتے ہیں کہ جب تمام بلندیوں سے بلند ہو گئے پیغمبر اسلام، اس معراج کی آخری منزل تک پہنچے، تو وہاں پر جو دو باتیں ہوئیں، بلکہ چند اور باتیں بھی ہوئیں جو ہم تک پہنچی روایات سے، ان میں سے پہلی بات تو خداوند متعال نے یہ کہا، یہ تفسیر نور الثقلین میں روایت نقل ہے معصوم سے، مصطفیٰ کیا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کیا خیال ہے؟ تصور کریں کہاں پر، وہاں پر کہ جہاں پر جبرائیل پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے رہ گیا، کہ لو دنو تو ان ملتن لہ ترک تو کہ جملے کہہ کر اپنی عاجزی کا اظہار کر کر بہت پیچھے رہ گیا، ان تمام بلندیوں کو کراس کر کے جب ان آخری منازل تک پہنچا، کہ قرآن نے کہا دنا فتدن دنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا، تو برحال یہ سنگین ترین آیات، وہ اس آخری انتہا تک جب پہنچے تو وہاں پر خدا نے کہا کیا چاہیے مصطفیٰ، تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ یہاں پر نور الثقلین کی روایت ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں یا اللہ یہاں پر میں چاہوں کہ اپنے بھائی علی کو دیکھوں. اللہ اکبر. اچھا علی کو دیکھنا چاہتے ہو، تھوڑا سا ادھر دیکھو، روایت میں جیسے مڑ کے رسول اللہ دیکھتے وہاں پر امیر المومنین موجود، یا رسول اللہ یہاں پر علی موجود ہے، جی جی، آواز قدرت آتی، مصطفیٰ جب ہم نے تمہارے قلب کے اندر دیکھا، تمہارے قلب کے اندر علی کی محبت بھری ہوئی تھی، لہذا وہاں سے جو کلام بھی ہوا وہ لب و لہجہ علی کا تھا. خوب کلام خدا کر رہا ہے، لیکن اس لب لہجے کا انتخاب کر رہا ہے جو مصطفیٰ کو پسند آتا ہے. دوسرا نقطہ، دوسری بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، مصطفیٰ کیا چاہیے؟ سب کچھ تمہارا. خداوند متعال کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام یہ جملات کہتے ہیں، اے میرے پروردگار شرفنی، مجھے یہ کرامت عطا کر، بِأَن تَنْسَبَنِي إِلَيْكَ مجھے اپنی طرف منسوب کر دے. سب سے زیادہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا عبد کہے, بندہ کہے. اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ معراج کا جو آغاز ہے, جو آیات میں ہے, وہ اسی سے ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. ہر نماز کے اندر آپ تشہد پڑھتے ہیں, وہاں پر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسالت بعد میں, عبدیت کا پہلے اعلان کرتے ہیں. یہ بندگی پسند ہے, ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ ہو کر ظاہر کرے. کہ امیر المومنین کے وہ مناجات جو آپ سنتے رہتے ہیں, قفا بی اذن ان اکون لک عبدا, علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. عبدیت ہے, بندگی ہے. اس بندگی کے اظہار میں مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. لہذا اپنے آپ کو عبد, خدا کا بندہ کر کے ظاہر کرتا ہے معصوم. لہذا ہر جگہ پر ولایت تکوینی ہوتے ہوئے اس کا ظاہری طور پر اظہار نہیں کرتا, غائب کا علم ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا, ظاہر پر عمل کرتا. تو بہرحال وقت گزر گیا, انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل عرض کریں گے. کہ بس یہ نہیں کہا جا سکتا, ان روایات کا معنی یہ نہیں ہے کہ کربلا کو محدود کر دو, اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو چھڑاؤ, نہ نہ. لیکن ان روایات کا انکار بھی نہیں ہے. واقعاً حسین ابن علی جانتے تھے, ایک ایک بات کو جانتے تھے, لیکن وہ قضاء الہی کا علم تھا. اس قضاء الہی کے مطابق عمل نہیں کرنا تھا, عمل ظاہری شرائط کے مطابق کرنا تھا. ظاہری شرائط کے مطابق جو ہے, انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ ظاہری مسیر کون سا بنتا ہے اس قیام کا, کہ ظاہری مسیر کیا ہے. حقیقت یہ ہے جب کوئی اصحاب سر میں سے آ گیا, جب کوئی ایسا بندہ آیا جس کے اندر اہلیت ہے کہ اس کو غیب کی خبر دی جائے, اس کے سامنے یہ غیب کے دروازے کھول کے بیان کیے جاتے ہیں. جناب ام سلمہ نکلتے وقت جب کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے حسین, مجھے خوف ہے کربلا میں کہیں تمہیں شہید نہ کر دیں, تو حسین ابن علی کہتے ہیں کہ نانی میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, مجھے اس مقام کا پتا ہے جس مقام پر مجھے قتل کیا جائے گا, جانتا ہوں غیب کا, مجھے علم ہے, میں قضاء الہی سے باخبر ہوں. لیکن ظاہری ذمہ داری یہ ہے کہ ظاہر کے مطابق عمل کرنا. اور یہ بندگی بہت بڑی بات ہے. اور یہی جس شخصیت کے بارے میں, کہ وقت بھی گزر گیا, جس شخصیت کے بارے میں آج میں چند جملات بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا, اس کو بھی اس عنوان سے دیکھیں, المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. حضرت عباس کہ کربلا کی شہداء کربلا میں شہید اعظم کے بعد دوسری بڑی شخصیت, کہ واقعاً کیا جلالت ہے, کیا عظمت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب تصویر پیش کرتے مولا عباس کی, بہت زیادہ غصے والا, بہت زیادہ بات بات پر بگڑ جانے والا, الیاذ باللہ. خود یہ عباس کی کون سی تعریف کر رہے ہو تو, کہ مولا عباس کے جس کے بارے میں مختلف معصومین نے, کسی ایک نے نہیں, بہت سارے معصومین نے اظہار ارادت کیا ہے. معصوم امام, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو الفضل العباس کے بارے میں یہ جملات کہتے ہیں, وکان امن العباس نافذ البصیرہ, ہمارے چچا عباس نافذ البصیرت,
صلب الایمان، ایمان کی انتہا پر تھے. جاہد مع ابی عبداللہ و ابلا بلاء حسنا و مضا شہیدا. خوب امام صادق کہہ رہے ہیں، ان کی زبان سے نکل رہا ہے. نافذ البصیرہ، بصیرت کی انتہا پر ہے. واقعاً افسوس نہیں ہے کہ ہمارے ممبروں سے اس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نافذ البصیرہ. مجھے تو تعجب ہوا، بڑی شخصیت، بڑا نام ہمارے معاشرے کے اندر، پتہ نہیں کتنا بڑا نام. یہ چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو الفضل عباس کا مصائب پڑھ رہے ہیں، عجیب تصویر دے رہے ہیں. جب کہا گیا کہ خیام کو یہاں سے اکھاڑنا ہے، حکم ہوا، تو مولا امام حسین علیہ السلام فوراً جناب زینب کے خیمے میں آ جاتے. اب عباس کو کون کہے؟ یہ کیا بات ہے؟ وہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ پیغام بھیجتی ہے کہ جاؤ جا کر میرے بھائی عباس کو بلا کر لاؤ. اب جیسے پیغمبر آتا ہے، وہ پیغام لانے والا، وہ بتاتا ہے کہ آپ کو بلا رہی ہیں زینب عالیہ، تو اس کو جواب دیتے مولا عباس کہ آپ انہیں کہیں تھوڑی دیر میں میں آتا ہوں، بس ابھی میں آ رہا ہوں، بس فتح کر کے آ رہا ہوں. اب یہ کیا تصویر دے رہے ہیں؟ اور واقعاً پلٹ کے وہ بندہ آگے یہ پڑھتا ہے کہ جناب زینب کہتے ہیں کہ عباس کو کہو میرے خیمے میں آؤ یا میں خود باہر آ رہی ہوں. یہ کیسی بے معرفتی کی بات ہے کہ مولا عباس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. کان امن العباس نافذ البصیرہ، کہ اصلاً زیارت میں جملہ یہ آتا ہے کہ مطیع محض ہے، مطیع محض ہے امام حسین کے سامنے. شجاعت بھی اس طریقے سے غصے کرنے کا نام تو نہیں ہے، بگڑنے کا نام تو نہیں ہے. خب کس نے کہا کہ شجاعت یعنی یہی کہ اتنا غصہ کروں میں یہ کر لوں گا؟ خب یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہادری ہوتی ہے، لیکن شجاعت اس بات کا نام نہیں ہے، شجاعت اس بات کا نام نہیں ہے. حتیٰ حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ حسین کے اشارے کے بغیر کسی کو جواب تک نہیں. اللہ اکبر، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب شب عاشور 9 محرم کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے امان نامہ لے کر آیا شمر، یہ مقاتل کے جملے، آ کر بولتا ہے این بنو اختی عبداللہ و جعفر والعباس و عثمان، کہاں ہے میرے رشتہ دار؟ کہ برحال خود حضرت ابو الفضل العباس کی والدہ کے اعتبار سے، اس قبیلے کے اعتبار سے، ان کے قبیلے کے اعتبار سے رشتہ داری بنتی ہے. اصلاً ابو الفضل العباس اس کا جواب نہیں دیتے، بولتے نہیں ہیں، وہ چیخ رہا ہے، بلا رہا ہے. وہاں پر امام حسین فرماتے ہیں مولا عباس کو، عجیبو عباس اس کا جواب دو، وہ انکان فاسق، اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن جواب دو. اس کے بعد آتے ہیں اس کے پاس، وہ جملات کہتا ہے، یا بنی اختی انتم آمنون فلا تقتلوا انفسکم اخیکم حسین، کہ آپ کو امان ہے، حسین کو چھوڑ دو. یہاں پر وفا دیکھے قرآن مجید کے وہ الفاظ کہ جو قرآن نے ابو لہب کے لیے استعمال کیا، حضرت ابو الفضل العباس عیناً وہی الفاظ اس شمر کے لیے استعمال کرتے. تبت یدا، عیناً وہی جملے، تبت یدا ابی لہب و تب، خدا نے جو ابو لہب کے بارے میں الفاظ استعمال کیا، عیناً وہی الفاظ مولا یہاں پر اس شمر کے لیے استعمال کرتے. تبت یدا، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں، ولوئنا تم ملعون واقع ہو، ما جئت به من امانک یا عدو اللہ. اللہ اکبر، یہ معرفت کے جملات. ظاہر میں حسین ابن علی کا دشمن ہے، لیکن حضرت ابو الفضل العباس جانتے جو حسین کا دشمن ہے در حقیقت وہ خدا کا دشمن ہے.
تبھی کہہ رہے ہیں یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن, لعنت ہو تم پر, لعنت ہو تمہارے اس امان نامے پر. خود یہ ابو الفضل العباس کی شخصیت ہے. کیوں ہم لوگ آ کر ایک جذباتی قسم کی شکل بناتے ہیں, جذباتی قسم کی صورت پیش کرتے ہیں؟ اصلاً بعض لوگ تو, بعض میں نے اہل معرفت سے یہ جملہ سنا ہے کہ نہ فقط یہ کہ ابو الفضل العباس مولا امام حسین کے سامنے مطیع ماز تھے, بلکہ نافذ البصیرہ کا معنی وہ یہ کر رہے تھے کہ عباس بصیرت کے اس درجے پر تھے کہ اس بصیرت سے دیکھ رہے تھے حسین جو جو اقدام کر رہے, اسی اقدام کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے. بصیرت اس درجے پر تھی کہ بہرحال وقت بھی گزر گیا. بہت بڑی شخصیت ہے وفا, یہاں سے کوئی بندہ آ کر سیکھے. اور تبھی میں نے کہا بہت سارے معصومین نے, حتیٰ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد جب ایک بار حضرت ابو الفضل العباس کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں, وہاں پر یہ جملات کہتے ہیں, رحم اللہ امی العباس, خدا کی رحمت ہو ہمارے چچا عباس پر, فلقد آثر, ایثار کا نمونہ تھے, و ابلا, سب سے بڑی مصیبتوں کو تحمل کیا, و فدا اخاہ بنفسہ, اپنی جان اپنے بھائی پہ قربان کی, حتی قطعت یدا, یہاں تک کہ اس کے دونوں بازو قلم ہوئے, فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمَا جَنَاحَيْنِ, ان دونوں بازوؤں کے بدلے میں خدا نے دو پر عطا کیے, يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ كَمَا جُعِلَ لِجَعْفَرِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ, جیسے حضرت جعفر تیار کے لیے جنت میں خدا دو بال و پر عطا کیے, اسی طریقے سے ابو الفضل العباس کے لیے. اور اگلا جملہ کہ مرحوم مجلسی نے اس کو نقل کیا, وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَتَ, خدا کی بارگاہ میں عباس کے لیے وہ منزلت ہے, کہ تنوین یہاں پر تفخیم کے لیے, منزلتان, وہ منزلت ہے, یغبتہو بہا, یغبتہو بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ, کہ تمام شہداء جو میدان محشر کے اندر ہوں گے اس منزلت کو دیکھ کر رشک کریں گے. اب جاؤ جا کر حساب لگاؤ محشر کے میدان میں کون کون شہداء ہوں گے, اور خدا نے کیا دیا ہوگا عباس کو کہ یغبتہو, رشک کریں گے جمیع الشہداء, تمام شہداء. واقعاً عزیزان ایمان, یہ وفا ہے, عجب ایثار ہے کربلا کے میدان کے اندر ابو الفضل العباس کی منزلت کو انسان دیکھے. حتیٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے عجب الفاظ سے یاد کیا ہے مولا کو. بس عزیزو آپ کی زحمتوں کو تمام کروں, کربلا کے میدان میں جب ایک ایک ہو کر شہید ہونے لگے, جب اکبر بھی چلا گیا, جب قاسم بھی چلا گیا, اکثر ساتھی بھی چلے گئے, ایسے مقام پر حضرت ابو الفضل العباس امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور جملات کہتے ہیں, مولا
قد ذاق صدری من حیات الدنیا. اب جینے کو دل نہیں کرتا. قد ذاق صدری من حیات الدنیا. اکبر چلا گیا. وَأُرِيدُ أَخْذَ الثَّأَرِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ. میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں، عباس کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے، میں ان سے اکبر کا بدلہ لے لوں، میں قاسم کا بدلہ لے لوں، اون و محمد کا بدلہ لے لوں. مولا فرماتے ہیں کہ عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار، تو علم بردار ہے. یہاں پر اہل منبر جملہ کہتے ہیں اور حق ہے کہ پلٹ کے عباس نے کہا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس لشکر کا میں علمدار ہوں. اچھا، مقاتل نے لکھا کہ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، آقا اور اس کے، میں تو کیسے جملات کہوں، آقا کی خدمت میں مولا عباس تھے، یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک خیام سے العطاش العطاش بچوں کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی. اچھا عباس، جانا چاہتے ہو، اذا غدوت الى الجهاد فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے، آل اللہ کے لیے کچھ پانی لے کر آؤ، یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں. عزیزان من، میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں. کبھی اس بات پر سوچئے گا کہ سید الشہداء نے تقریباً شہداء کو جب میدان کے اندر شہید ہوئے تو ان کو میدان سے حسین ایک خیمے میں لے کر آئے، گنج شہداء میں لے کر آئے، لیکن عباس ان جوانوں میں سے ہے کہ جب شہید ہوا تو اس کے لاشے کو اٹھایا نہیں گیا. اور مقاتل میں یہ جملات ملتے ہیں، 12 محرم کو جب سید الساجدین کربلا کے میدان میں آتے ہیں اعجاز امامت سے تمام شہداء کو دفن کرنے کے لیے، وہاں پر فرماتے ہیں کہ ہر لاشے کے دفن کرنے میں امام سجاد نے بنی اسد کو شامل کیا، لیکن 2 لاشوں کو دفنایا فقط تنہا امام سجاد نے. وہاں پر بنی اسد کو شامل نہیں کیا، بلکہ وہاں پر یہ جملات کا، کوئی ہے جو میری مدد کر رہا ہے. اب مجھے نہیں معلوم، جب حسین ابن علی کو سید الساجدین دفنا رہے تھے تو کون مدد کر رہا تھا، شاید ملائکہ مدد کر رہے ہو، شاید رسول اللہ مدد کے لیے آئے ہو، شاید امیر المؤمنین مدد کے لیے آئے ہو. عیناً یہی منظر جب حضرت عباس کو دفن کر رہے، وہاں پر امام سجاد کہتے ہیں کوئی ہے جو میرا مددگار ہے، میرا دل کہتا ہے شاید وہاں پر امیر المؤمنین آئے. ہاں عزیزان ماں، عجب طریقے سے شہادت دی. جب اس آخری مرحلے میں، یہ صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جب نہر القما سے پانی لے کر پلٹ رہے تھے، سامنے سے تو کوئی نہیں آ پا رہا تھا، روایات نے بھی لکھا ہے، مقاتل نے بھی لکھا ہے کہ چھپ چھپ کے وار کر رہے تھے. کسی نے چھپ کے وار کیا، ایک بازو قلم کیا، کسی نے چھپ کے وار کیا، دوسرا بازو قلم کیا، لیکن واللہ مقاتل میں میں نے پڑھا ہے بازوؤں کے کٹنے کے بعد بھی عباس نے علم کو گرنے نہیں دیا، اپنے دانتوں کے ساتھ مشکیزے کو پکڑا، جو ہاتھوں کا حصہ بچ گیا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ عباس نے اس علم کو روکے رکھا تھا.
بس عزیزان من آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، ایک لہین نے چھپ کے جیسے ہی حضرت ابو الفضل العباس نیچے آ رہے، چھپ کے اس نے ایک عمود کے ذریعے سے ایک گرز میرے مولا کے سر پہ لگایا۔ اب عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، عباس کے بازو پہلے قلم ہو چکے، نہیں معلوم کس انداز میں مولا گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، لیکن مقاتل نے یہ جملات لکھے، جب زین سے زمین پر آئے کسی نے کہاں سے حملہ کیا، کسی نے کہاں سے حملہ کیا، مقاتل نے یہ جملہ لکھا، فقطعوہ اربن اربا، اس جوان کے لاشے پر اتنے زخم آئے کہ بعد میں حسین ابن علی سے بھی عباس کا لاشا اٹھایا نہ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔